أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد ناظرین کرام السلام علیکم پروگرام آگہی کے ساتھ آپ کا میزبان قمبر رضوی حاضر خدمت ہے ناظرین کرام آپ نے پچھلے پروگرامز میں گفتگو سماعت فرمائی آپ نے ملاحظہ کیا کہ ہم نے گفتگو کی فلسطین کے حوالے سے عراق کے حوالے سے اس کے علاوہ دیگر ایشوز پر لیکن ہم نے جس طرح فلسطین کے ایشو پر اور عراق کے ایشو پر تاریخ کے حوالے سے بھی گفتگو کی اور سیریز مستقل چلائی اسی طرح اب آج ہم پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں یمن کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ یمن کی موجودہ حالات عالمی حالات کی جو تبدیلی ہے اس کے تناظر میں بہت اہم ہے اس وقت سعودی عرب اپنے 41 ممالک کے اتحاد کے ساتھ یمن پر حملہ آور ہے اور یمنی مجاہدین اس وقت نہ صرف یہ کہ سعودی عرب کو نشانہ بنا رہے بلکہ عرب امارات کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں اس حوالے سے ایک دفعہ پھر ہمارے اسٹوڈیو موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا نقی ہاشمی صاحب آغا صاحب کی آپ نے مستقل گفتگو سماعت فرمائی یمن کے حوالے سے بھی آپ نے ہمارے چینل پہ بھی مختلف گفتگو سماعت فرمائی لیکن آج ہم تاریخی حوالے سے اور اس علاقے کی جو بھی تاریخ رہی ہے پھر مذہبی حوالے سے اور اس حوالے سے گفتگو کریں گے آغا صاحب السلام علیکم
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
صاحب پھر ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اور سیریز یقیناً یمن کے حوالے سے لوگ بھی جاننا چاہتے ہیں ہم بھی جاننا چاہتے ہیں یمن کے حوالے سے اگر آپ سوال پروگرام کا آغاز کرتے ہیں یمن کی اس سے پہلے کہ ہم دیگر اس میں جو ہے نا وارد ہوں آپ تھوڑی سی اگر یمن کی تاریخ بتا دیں تو پھر ہم جو ہے نا وہ اصل ایشو کی طرف آ جائیں
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بہت شکریہ جی آپ کا بھی آپ کی ٹیم کا بھی جنہوں نے ایک بار پھر یہ موقع فراہم کیا ایک اہم موضوع پر ہم آپ سے مخاطب ہوئے یمن کو ہم سوال آپ کا تاریخی اعتبار سے ہے چاہیں گے کہ یہ تین موضوعات کسی طرح سے ہم ایک سا مربوط ہیں تینوں آپس میں اس کا تاریخی پس منظر ہے اس کا جغرافیائی پس منظر ہے اور اس کا مذہبی پس منظر ہے تو ہم چاہیں گے انشاءاللہ کہ آپ کے سوال کے نتیجے میں ہم کوشش کریں اور ان تین موضوعات یا پہلوؤں پر ایک ساتھ کیونکہ یہ ایک دوسرے سے مربوط موضوعات ہیں آپ کو اندازہ ہے یمن کا کہ یہ آج بھی اپنے آپ کو اصل عرب کہتے ہیں اور یہ آل سعود ہوئے جن کو آپ سعودی عربیہ میں بسے ہوئے ہیں یا عمان کے لوگ ہوئے کہ جو عمان کی سرزمین پر بسے ہوئے ہیں یا اردن ہے یا مصر ہے یا تیونس ہے یا الجزائر ہے یا سوڈان ہے ان میں سب سے زیادہ خالص اپنے آپ کو عرب کہنے والے وہ یمنی لوگ ہیں اور تاریخ بھی یہی کہتی ہے کہ بقیہ سب جگہوں پر بڑے پیمانے پر ہجرتیں وجود میں آئی ہیں جغرافیہ اعتبار سے کئی مرتبہ پوری پوری قومیں اپنے اپنے علاقوں کو چھوڑ کے اور دوسری قومیں لا کے بسائی گئی ہیں مسائل اس طرح کے رہے لیکن جس نے کبھی اپنی سرزمین کو نہیں چھوڑا کسی مشکل سے مشکل وقت میں بھی سودا اپنی زمین کا نہیں کیا اور ہر طرح کے دشمن کا اپنی سرزمین پر رہتے ہوئے مقابلہ کیا یہ 3 سے 4 ہزار سالہ تاریخ اس طرح کی بھری ہوئی ہے یمنی فتوحات ٹھیک ہے جنگ ہوتی ہے تو مشکلات ہوتی ہیں جنگ ہوتی ہے شہادتیں ہوتی ہیں لیکن کبھی پسپائی اس طرح کی پسپائی کہ ہجرت کرنی پڑ جائے یا زمین اور علاقہ چھوڑنا پڑ جائے یمن کے لیے ایسا کہیں کسی جگہ تاریخ میں نہیں ملتا آپ نے خود حضرت جب حضرت سلیمان نبی اللہ سبا کا واقعہ ہوتا ہے یہاں سے یمن جو ہے وہ ہماری تاریخ میں انبیاء کی تاریخ میں شامل ہوتا ہے کہ وہ جو واقعہ تھا اور آپ نے سنا کہ آ کے حضرت سلیمان کو خبر دی گئی کہ ایسی ایک سرزمین ہے جہاں پر ایک ملکہ ہے کہ جو وہاں حکومت کرتی ہے یہ وہ سرزمین ہے جس کو آپ یمن کہتے ہیں اور اس کے بعد سے پھر یہ ہمارے تاریخی اور اسلام مذہبی تاریخ میں یا انبیائی تاریخ میں شامل ہو گئی سرزمین اس کا اور جو تاریخی اعتبار سے پس منظر بنتا ہے وہ یہ ہے کہ بڑی اہم جگہ پر واقع ہے یعنی اس کے اطراف میں سمندر کے ساتھ ساتھ جو دو بڑی زمینیں اب ہو گئی ہیں کسی وقت یمن کا حصہ ہوا کرتی تھیں اس میں جزیرۃ العرب کہا کرتے تھے ہم آج کے سعودی عرب کو، بعد میں سرزمین حجاز کہا کرتے تھے ہم آج کے سعودی عرب کو، یہ علاقے اور بہت زیادہ عمان کا علاقہ یہ یمنیوں کے پاس تھا. یمنی ابھی بھی ایک بڑی پاپولیشن ان کی اس وقت سرزمین حجاز پر موجود ہے جو آج سعودی عرب کہلاتا ہے. اسی طرح بہت بڑی پاپولیشن ان کی جو ہے وہ عمان میں موجود ہے آج، مسقط جس کا کیپٹل ہے. یہ لوگ اپنے تاریخی اعتبار سے ایک جفا کش، ایک محنتی لوگ ہیں اور ساتھ ساتھ جنگجو بھی ہیں. ان کو ہمیشہ آپ سمجھیں سرحد کی حفاظتوں کے لیے، سرحدی حفاظتیں یا جو بادشاہی نظام بنے اس فیملی اور خاندان کی حفاظت، اور اسی طرح سے اگر کہیں کسی جگہ کی اور قیمتی معدنیات میں سے یا جو بھی آپ کہیے، ان جگہوں پر ان سے استفادہ کیا جاتا تھا. یعنی اس جنگجو قوم کو مستقل بنیادوں پر ہم نے پوری دنیا کے اندر آپ سمجھیں کہ جہاں پر شجاعت کی ضرورت ہوتی ہے، جہاں پر دشمن سے مقابلے کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں پر لوگوں نے ان کو استعمال کیا ہے.
آج کے موجودہ جی عمان کی بات کر رہے ہیں آپ، پہلے ایسا تھا؟
ہمیشہ سے ایسا رہا. یمنی قوم
آج کل تو عمان کی صورتحال ایسی نظر نہیں آتی. بتائے
یمنی قوم آج بھی عمان کے اندر بہت بڑے پیمانے پر موجود ہے. یعنی ایک بڑی وجہ ان کے زندہ رہ جانے کی، وہ الا جتنا سخت محاصرہ اس وقت ہوا ہوا ہے، اس محاصرے میں یمن کو اس طرح سے بائیکاٹ نہیں کر پایا عمان جس طرح سعودی عربیہ چاہتا تھا، عرب امارات چاہتا تھا. اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ان کے آج بھی بڑی لیبر یمنی لیبر ہے، سعودی عربیہ کی بڑی لیبر یمنی لیبر ہے. تو اس لیے یہ بھی ایک وجہ بنتی ہے کہ یہ لوگ الحمدللہ اپنا اتنے برے حالات میں بھی معیشت کو چلا رہے ہیں، اس کی بڑی وجہ یہ بھی بنتی ہے. خوب یہ ان کا جو ہے نا وہ تاریخچہ بنتا ہے، یعنی ایک جنگجو قوم کے طور پر، اور وہ قوم کے جس نے کبھی اپنی سرزمین کا سودا نہیں کیا، کبھی مشکلات سے گھبرا کے ہجرت نہیں کی، یہ اس طرح کی الحمدللہ قوم موجود ہے. جو دوسرا پہلو جس پر ہم بات کر سکتے ہیں وہ ان کا جغرافیہ ہے، کیونکہ یہ بات ساتھ جڑی ہوئی ہے، تاریخ اور جغرافیہ جو ہے اس کو جدا کیا نہیں جا سکتا. اس اعتبار سے اگر آپ ان کو دیکھیں، اور آپ کا اگلا سوال بھی یہی بننا چاہیے کہ جغرافیہ کے اعتبار سے آپ، ہاں آپ اس کو دیکھیے گا کہ جتنا خشکی کا بارڈر ان کا بنتا ہے دو ملکوں کے ساتھ، اتنا ہی زمین پانی کے ساتھ بھی ان کی سرحدیں ہیں، سمندر کے ساتھ بھی ان کی سرحدیں ملتی ہیں. ایسا ملک ہے جس کے پاس 5-6 سے زیادہ پورٹ ہوں صرف، اور سارے ہی امپورٹنٹ پورٹ ہوں. باب المندب جیسا ان کے پاس ایک اسٹریٹجیکل یا جغرافیائی اعتبار سے اتنا امپورٹنٹ ایریا، آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کے 14 ایسے حساس نکات یا مقامات کہ جو دنیا کے لیے بڑے قیمتی، اور ان پر قبضے کے لیے یعنی ملک جو ہے اس میں دوڑیں لگی رہتی ہیں، امریکہ میں، روس میں، اسرائیل میں، سعودی عربیہ نے شروع کیا، اب امارات بھی کود گیا ہے، ان سب کی اس سے پہلے جرمنی، فرانس اور برطانیہ کوشش کرتے رہے کہ 14 اہم اسٹریٹجیکل پوائنٹس ہیں یا جغرافیائی اہم امپورٹنٹ علاقے، ان پر کسی نے قبضہ کیا جائے. باب المندب اس میں سے ایک ہے. ایران کے پاس دو ہیں، جیسے کہ ہرمزگان کہا جاتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ یہ جو ابو موسیٰ اور اس طرح کے تین جزیرے کہے جاتے ہیں سمندر کے اندر. یہ وہ دو ملکوں کے درمیان اس طرح کا چھوٹا سا علاقہ، سمندری راستہ، کہ جہاں سے گزرنا بھی ضروری ہے. آپ کو خلیج فارس میں آنا ہے تو آپ کو ایران کے اس علاقے سے گزرنا ضروری ہے. آپ کو بحر عمان میں آنا ہے، دوسرے لفظوں میں یورپ نے اگر چائنا، جاپان، فلپائن، کوریا اور اسی طرح سے افریقہ کے اگر علاقوں میں آنا ہے تو اس کو اس باب المندب سے گزرنا اس کا ضروری ہے. یعنی 6% انرجی دنیا کی یہاں سے رد ہوتی ہے، 6%، 50% سے زیادہ اقتصادی اعتبار سے تجارت جو ہے وہ سمندر کے ذریعے سے تجارت 50% سے زیادہ اس جگہ سے گزرتی ہے. تو یہ 6-7 اس کے پاس تو اتنے امپورٹنٹ پورٹ ہیں جو اس کا حصہ ہے یمن کا. اور اس کے بعد پھر معدنیات سے لبریز ہے، بھرا ہوا ایک علاقہ ہے. آپ کو معلوم ہے جو پہلے بھی 5 جنگیں سعودی عربیہ لڑ چکا ہے، اس سے. اور اس کی بڑی وجہ یہی تھی کہ تین صوبوں پر سعودی عربیہ نے جب وہاں پر آل سعود آئے ہیں, بادشاہی نظام آل سعود کا بنایا, انہوں نے تین بڑے صوبوں پر قبضہ کیا ہوا ہے جو آج بھی ان کے قبضے میں ہیں. اور وہ تینوں صوبے کے جو بنتا یمن کا شمال اور آل سعود یا سعودیہ کا جنوب ہے, وہ آج بھی بہت امپورٹنٹ ہے. یہاں پر یعنی اتنا زیادہ آئل ہے,
ایک صوبہ نہیں ہو,
تین صوبے
ڈسپیوٹڈ ہیں
جی.
یعنی وہ جو نا سعودی عرب کلیم کرتا ہے
کہ نہیں, کلیم نہیں کرتا, سعودی عرب ڈاکومنٹڈ ہے کہ سعودی عرب نے قبضہ کیا. جب عالمی طاقتوں کو بیچ میں کودوایا گیا کہ بھائی اس کا آ کے اس معاملے کو حل کرو, تو انہوں نے پھر 99 سال کے لیے سعودی عربیہ کے حوالے کر دیا کہ یہ 99 ایئرس جو ہے نا وہ رہے گا, لیز جس کو آپ کہتے ہیں, یہ رہے گا سعودیوں کے پاس. اور یہ غلط فیصلہ ہوا تھا اس زمانے میں بھی. اور جب وہ 100 سال پورے ہونے والے تھے اس وقت سے جنگ شروع ہو گئی ہے, یعنی انہی 25-30 سالوں میں جو 100 سال مکمل ہوئے اور اس وقت سے جنگ مسلط ہو رہی ہے ان پر. یعنی یہ اس سے پہلے کہ اس جنگ کو لڑیں جو آج مشہور ہو گئی ہے, یہ اس سے پہلے 4 جنگیں لڑ چکے ہیں سعودی عربیہ سے لڑ چکے ہیں, لیکن کیونکہ سعودیہ کی جنگ تھی اور وہ مقدس جنگ ہوتی ہے, اس کو میڈیا تو دکھاتا نہیں ہے, اس کو دنیا میں شو نہیں کیا جاتا. تو یہ جنگیں پہلے اس تین صوبوں کی آزادی کے لیے یمنی پہلے لڑ چکے ہیں, کیونکہ وہ ان کا علاقہ بنتا ہے, علاقوں میں رہنے والے بھی یمنی ہیں.
اپنے اپنا جو معاہدہ ہوا تھا, عالمی معاہدہ ہوا ہے, اس کی پاسداری کی ہے 99 سال تک, اس کے بعد
مجبوری تھا, مجبوری تھی. یعنی ایک تو یوں پاسداری کرنی پڑتی ہے کہ عالمی معاہدہ بن جو گیا. دوسرا مسئلہ یہ کہ حکمران ہمیشہ ذلیل اور ضعیف حکمران مسلط ہوا یمن میں, کہ جنہوں نے عوامی طاقت پر اعتماد کے بجائے بڑی طاقت پر اعتماد کیا ہے, تو وہ پھر ہمیشہ جو ہے انہی کے ہاتھوں کھیلتے رہے. وہ سعودیہ کی پپٹ گورنمنٹ جو ہے وہ بنائی ہوئی کٹ پتلی حکومت جو ہے مسلط رہی ہے یمن جیسی جگہوں پر. تو یہ جغرافیہ اعتبار سے خشکی کے علاقہ آل سعود سے ملتا ہے, سعودی عربیہ سے ملتا ہے اور عمان سے ملتا ہے, بس یہ دو ہی خشکی کے علاقے ان کے بعد, اور یعنی سرحدیں دوسرے لفظوں میں, اور بقیہ سارا کا سارا جو ہے نا وہ سمندر ہے, جس کو آپ مشرقی علاقہ مغربی علاقہ کہیں, یمن کا مغرب اور یمن کا جنوب, جتنا بھی یہ سارا کا سارا جو ہے وہ سمندر ہے, دریائے عدن, اور اسی طرح سے جو پورٹ ہے عدن کا, سب کے یہ حدیدہ بڑا امپورٹنٹ ہے, چاہتے ہیں اس پہ قبضہ کریں یہ لوگ. اور اسی طرح سے باب المندب کی جن کی خواہش ہے کہ کسی طرح سے ان کے ہاتھ میں آ جائے. ابھی یہ جنگ معارب وغیرہ میں ہے, یہ بھی زیادہ مسلط اسی وجہ سے کہ ان حساس علاقوں پہ قبضے کی خواہش رکھتے ہیں یہ, تاکہ اس کے جغرافیائی یعنی اس طرح کی کیفیت بن جائے کہ زیادہ مسلط ہو سکیں اور یمن کو اور اقتصادی لحاظ سے نقصان پہنچائیں اور اس کی جو ہے نا وہ معیشت کو خراب کریں, اس لیے بھی ان پورٹس پہ قبضہ کیا. بہرحال تو یہ جغرافیہ اس کا اس اعتبار سے بہت امپورٹنٹ ہے. پھر کیونکہ مدینہ اور مکے کے اعتبار سے اگر آپ وہ دیکھیں کہ ہم ایک بہت ہی بڑی اسلامی سرزمین, دوسرے لفظوں میں مرکز ہے مسلمان اسلام کا مرکز, ہم اس کے ساتھ بیٹھے ہیں, تو اگر عالم اسلام کا کوئی فائدہ پہنچنا ہے مدینہ اور مکے کو, تو یقینی طور پر اس کے پڑوسیوں کو بھی پہنچنا ہے. تو اس اعتبار سے بھی آپ دیکھیں تو وہ جگہ بہت ہی الحمدللہ مذہبی ہے, مقدس ہے, بنتی ہے مذہبی اعتبار سے بھی. تیسرا جو اس کا پہلو ہے نا وہ اس کی مذہبی تاریخ کا ہے, یعنی ایک تو تاریخ تھی عمومی, ایک ہو گیا جغرافیہ, اور ایک ہے اس کی مذہبی اپنی تاریخ کیا ہے, ان کی وابستگیاں کہاں کہاں رہی ہیں.
جی
یہ بالکل اوائل میں ہی اسلام قبول کرنے والے لوگوں میں سے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ یہاں پر چند اور صحابیوں نے کوشش کی, رسول اللہ کے صحابی کے جب رسول اللہ حیات تھے, جس وقت وہ خود یہاں مبلغین دنیا میں بھیج رہے تھے, اس وقت انہوں نے ان علاقوں میں مبلغین بھیجے ہیں, لیکن یعنی ان قوموں کو سمجھے بغیر تبلیغ کرنے کی کوشش کی گئی جو ناکام رہی. تو کبھی بھی وہ صحابی جو بھیجے گئے ہوں, وہ صحابی جو خود اٹھ کے آ گئے ہوں, ان کے ہاتھوں یہ علاقہ مسلمان نہیں ہوتا. یہ ہوتا یہ کہ پھر مولا کائنات امام علی علیہ السلام کو یہ پھر جا کے مسئولیت یا ذمہ داری دی جاتی ہے کہ آپ جہاں جا کے تبلیغ کام کریں. اور آپ نے سنا ہے کہ امام آئے ان علاقوں میں, انہوں نے آ کے پھر یہاں پر دعوت دی, اور وہ دعوت تلوار کی بنیادوں پہ نہیں تھی, وہ اخلاق کی بنیادوں پر تھی, وہ انشاءاللہ معیارات کی بنیادوں پر تھی, وہ اقدار کی بنیادوں پر وہ دعوت تھی, کہ جس سے یہ علاقہ ہم دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ مشرف اسلام ہو جاتا ہے, یہاں کے زیادہ تر لوگ اسلام کو قبول کر لیتے ہیں, کیونکہ چند بنیادی خصوصیات اس قوم میں وہ پہلے سے پائی جاتی تھیں کہ جو آپ سمجھیں کہ اسلام کسی جگہ پہ جاتا ہے تو چاہتا ہے کہ مسلمانوں میں وہ خصوصیات پیدا ہوں. وہ ان میں پہلے سے مہمان نواز ہیں, یہ پہلے سے جنگجو ہیں, یہ پہلے سے وفادار ہیں, یہ پہلے سے شجاعت رکھتے ہیں, یہ پہلے سے غیرت رکھتے ہیں, یہ اس کے بعد نیک اور اچھی چیزوں کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. تو آپ یوں کہیے بلٹ ان بہت ساری ایسی صفات کے جو اسلام پیدا کرنا چاہتا ہے قوموں میں, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن میں پہلے سے وہ خصوصیات موجود تھیں. اس لیے انہوں نے جب مولا کائنات کا نظام تبلیغ دیکھا, مولا کائنات کے نام یعنی جب ہدایت کو وہاں سے انہوں نے محسوس کیا تو الحمدللہ قبول کر لیا, اور ایک بڑی تعداد نے اسی وقت مولا کائنات کو قبول کر لیا. بات یہاں ختم نہیں ہوتی ہے تاریخ اعتبار سے.
مولا علی کے دور ظاہری خلافت کی بات ہے یا اس سے
پہلے؟ نہیں, ابھی مولا کائنات رسول اللہ کے زمانے میں مبلغ بن کے یہاں پر آئے ہیں.
جی.
ایک مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے کہ واپسی میں غدیر کے میدان میں جب مولا کائنات حج پہ نہیں آ پائے تھے, اس والے آخری حج میں لیٹ پہنچے تھے, تو بڑے جو چند صحابی ساتھ تھے مولا کائنات کے ناراض تھے وہ, کیونکہ امام نے کہا کہ میں نے انہیں وہ مال غنیمت استعمال نہیں کرنے دیا کہ جو ہمیں حاصل ہوا تھا یمن سے, میں چاہتا ہوں رسول اللہ کے حوالے کروں گا, خیر فیصلہ رسول خدا کریں گے. تو چند صحابی ناراض ہو گئے تھے کہ ہم تو اچھے کپڑے پہن کے جانا چاہ رہے تھے. وہ واقعہ یہیں کا ہے, یمن کی تبلیغات کے بعد واپس آ رہے تھے. یہاں پر ابھی ایک آدھ پہلو اور ہے, اگر کوئی سوال نہیں تو میں اسے کنٹینیو کروں بات کو.
تھوڑا سا سوال تھوڑا آپ نے تاریخ کو ٹچ ضرور کی ہے, مطلب مذہبی حوالے سے ٹچ ضرور کیا ہے, لیکن ہم چاہیں گے تھوڑا سا ان کے جو ہے نا وہ مذہبی عقائد جو ہے نا.
جی وہ عقائد پر میں آتا ہوں, اس سے پہلے تھوڑا سی اور مذہبی تاریخ ہے.
جی
وہ جیسے خود مولا کائنات کے رسول اللہ کے صحابیوں میں آپ دیکھیے, یعنی مالک اشتر جیسی شخصیت جو ہے یمنی ہے, اسی طرح سے ہمارے اویس قرنی جو ہیں وہ یمنی ہیں, خود عمار یاسر جو ہیں وہ یمنی ہیں. یعنی یہ کہاں سے ہوا تو پتہ چلا ہے کہ جو کوفے کا شہر, ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ جب مولا کائنات کو خلافت ملی ہے, تو جب کوفہ شہر ایک بار پھر اس اعتبار سے کہ شام کی طرف رخ کرنا تھا کیونکہ بغاوت شام میں پھیل رہی تھی, تو جب کوفے شہر کو دوبارہ سے یہ بنایا گیا تھا, پہلے ہی بنا تھا, لیکن جب مولا کائنات نے اپنے کیپٹل کے طور پہ اس کو دارالخلافہ کے طور پر خلافت کے مرکز کے طور پہ جب کوفہ تیار ہونا شروع ہوا, تو یہ شخصیات پھر وہاں منتقل ہوتی ہیں. یعنی کیا مطلب, مطلب یہ کہ وہ لوگ کہ جو مولا کائنات کا ساتھ دینا چاہتے تھے پھر وہ شہر میں جمع ہو گئے, اور اس شہر کی جسے ہم کوفہ شہر کہتے ہیں اس کے اندر کافی لوگ محبت اہل بیت علیہ السلام اور خصوص مولا کائنات سے عشق رکھنے والے لوگوں نے پھر کوفے میں کوفہ کی طرف ہجرت کیا, اور یہ کوفہ پھر تشیعوں کا مرکز بنتا چلا گیا مولا کائنات کی خلافت کی وجہ سے بھی, اور خود شام سے کیونکہ مقابلہ تھا تو یہ قریب لے جانا ضروری تھا اس کیپٹل کو, تو مدینہ سے پھر ہجرت ہوئی اور کیپٹل جو ہے وہ شفٹ ہوا, دارالخلافہ جو ہے وہ شفٹ ہوا کوفے کی طرف. تو وہاں پر بھی یمنی پھر بہت زیادہ الحمدللہ مولا کائنات کا ساتھ دیتے ہیں, دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. پھر ان کی اولادوں کا ساتھ دینے والے, یعنی جب آپ کو میں پہلے بھی یہاں ایک گفتگو کر رہا تھا تو میں نے یہ بات یاد دلائی ہے کہ جب مولا امام حسین علیہ السلام نکل رہے ہیں مدینہ سے مکے کی طرف اور مکے سے پھر کوفہ جانا ہے, تو جو مشورے راستے میں بہت سارے ملے ہیں اس میں سے ایک بڑا مشورہ یہ بھی تھا کہ آپ یمن کی طرف ہجرت کر جائیے کیونکہ یمن میں آپ کے چاہنے والے موجود ہیں. یعنی اس اعتبار سے تاریخ جو ہے نا وہ یمنی ہمیشہ سے محب اہل بیت, محبین اہل بیت علیہ السلام کے لیے سازگار رہی ہے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ جب حضرت زید علیہ السلام نے قیام کیا, وہ زید کے جو بھائی بنتے ہیں امام باقر علیہ السلام کے, آپ کے پانچویں امام کے, اور بیٹے بنتے ہیں امام زین العابدین علیہ السلام کے, جب قیام کرتے ہیں حضرت زید, تو یہاں پر بھی سب سے زیادہ ساتھ دینے والے یمنی ہیں. اور حضرت یحییٰ ان کے بیٹے جب قیام کرتے ہیں تو یہاں کے لوگ سب سے زیادہ ساتھ دیتے ہیں, حتیٰ کہ اس وقت سے جو انہوں نے تلواریں اپنے ساتھ لگائی ہیں آج بھی وہ تلواریں ان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں. اور پھر یہ کامن نظریہ وجود میں آ گیا کہ جو بھی سید ہونا چاہیے, قیادت چاہیے اگر ہمیں, وہ سید ہونا چاہیے, اسے شجاع ہونا چاہیے, شجاعت اس کے اندر ہونی چاہیے, شجاع یعنی شجاعت اس میں ہونی چاہیے, اور وہ بڑی طاقتوں سے برسر پیکار بھی ہو, یعنی تلوار ہمیشہ اس کے نیام سے باہر ہونی چاہیے. اس طرح کی شرائط یہ آج بھی اپنے قیادت میں تلاش کرتے ہیں, جو شرائط اس وقت انہوں نے ایک اپنے مذہب کا, اپنے نظریات اور اپنے عقائد کا حصہ بنا لیا تھا, آج بھی یہ انہی بنیادوں پر اپنی قیادت کو تلاش کرتے ہیں.
یہ وہی سب باغ ہے, وہی والی بات آ گئی جو میں پوچھنا چاہ رہا تھا اصل میں نا, کہ یہ جو ہے نا ان کے اندر تھوڑا سا ان کے مذہبی عقائد جو ہے نا وہ تھوڑا اگر اس کو کھول گئے.
جی 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 جی
وہی ٹچ میں پھر بہت بات واضح ہو جائے گی. جو ابھی
یہ ابھی جو آپ کہیے کہ ملک کے اندر تقسیم ہے مذہب کی, وہ کچھ اس طرح سے بنتی ہے، مذہبی تقسیم کے اعتبار سے عوام کی جو قوم کی تقسیم ہے وہ اس طرح سے بنتی ہے کہ یہ اس سرزمین کے 30% کے قریب قریب، ایک خبر کے مطابق 35% قریب قریب یہ وہ فرقہ کے جن کو ہم زیدیہ کہتے ہیں، یعنی چار اماموں کے ماننے والے، وہ جو شیعوں کے 12 امام ہیں ان 12 میں سے 4 اماموں کو یہ مانتے ہیں، یعنی حضرت امام زین العابدین علیہ السلام تک یہ مانتے ہیں، تو یہ زیدیہ فرقہ کہلاتا ہے. ان کا ایک قبیلہ حوثی ہے، نہ کہ ہم کہیں کہ سارے زیدیہ جو ہیں وہ حوثی ہیں، ان کا ایک قبیلہ حوثی ہے. یہ زیدیہ فرقہ کہلاتا ہے جو 30 سے 35% تک جو ہے نا وہ اس علاقے پر موجود ہے. اس کے بعد جو دوسرے نمبر پر ہیں وہ حنفی ہی ہیں. وہ حنفی ہیں کہ جو تعداد کے اعتبار سے 50-55% ہوں گے جو حنفی کہلاتے ہیں، جو یہاں پر موجود ہیں اس سرزمین پر. ہمارے یہاں بریلوی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، وہاں حنفی کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ان میں کچھ لوگ جو ہیں حضرت جو ان کے امام مالک بنتے ہیں، ان مالک جاتے ہیں، لیکن وہ بہت محدود تعداد میں. حنبل جن کے امام بنتے ہیں، حنبلی بھی پائے جاتے ہیں جو اب وہاں پہ سلفی کہلاتے ہیں، وہ بھی پائے جاتے ہیں لیکن تعداد کم ہے. اور اسی طرح سے جو ایک اور بڑی تعداد بنتی ہے زیدیہ کے بعد، وہ شش امامی جن کو ہم اسماعیلی کہتے ہیں، وہ بھی یہاں پائے جاتے ہیں.
شش امامی یہاں پر موجود،
اسماعیلی یہاں پر موجود ہیں، کم ہیں لیکن ہیں موجود. اور پھر شیعہ جو 12 امامی کہلاتے ہیں. اس جنگ سے پہلے جو 7 سال مکمل ہوئے، اس سے پہلے تو شیعہ اسناشری شاید 1-2% سے زیادہ نہیں تھے، لیکن اس جنگ نے جو ہے وہ انہیں سوچنے مجبور کر دیا اور پھر تعداد بڑھ گئی ہے، وإلا اس سے پہلے یہ 1% سے زیادہ نہیں ہوا کرتے تھے. تو یہ سارے قومیں وہاں پائی جاتی ہیں. اچھا، ان کا 4 امامیوں کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ مولا کائنات کو 4th خلیفہ ہی کے طور پر تسلیم کرتے ہیں، یعنی یہ تین خلفاء کو بھی اسی طرح سے مانتے ہیں کہ جیسے اہل سنت کا نظریہ، یعنی یوں نہیں، اور مولا کائنات کو 4th خلیفہ کے طور پہ تسلیم کرتے ہیں، یعنی ان کے عقیدے میں یہ بات موجود ہے. لیکن یہ سید کو اپنی رہبریت یا قیادت کے لیے جو ہے نا ہمیشہ سے، جب سے اسلام قبول کیا اس کے بعد سے لے کر آج تک، سید کو اپنی قیادت کے طور پہ دیکھتے ہیں. تو یہ جو خاندان ہے جو آج انصار اللہ میں بھی سب سے زیادہ ڈومیننٹ ہو گیا ہے، سب سے زیادہ حیثیت اوپر آ گئی ہے، یا خود حوثی کہلاتے ہیں یہ لوگ، یعنی بدر الدین حوثی جو والد ہوا کرتے تھے، پھر ان کا بھائی، ان کا بیٹا تھا بڑا حسین بدر الدین حوثی جو شہید ہوئے، اور پھر یہ عبد الملک حوثی ہیں، پھر ایک یحییٰ حوثی ہیں کہ جو شاید ملک میں نہیں ہیں، میرا خیال ہے جرمنی میں رہتے ہیں. تو یہ سادات خاندان کو پھر انہوں نے اپنی لیڈرشپ کے طور پر لے لیا، اور یہ اس پورے سلسلے تاریخ میں ہمیشہ ایسے ہی رہا ہے کہ سادات کے پاس قیادت رہی ہے 4 امامیوں کی. یہ جو 4 امامی زیدیہ فرقہ پایا جاتا ہے، تو نرم گوشہ رکھتا ہے یہ خلفاء کے لیے بھی، اور اس طرف 2-3 پروگرامز اتنے بڑے پیمانے پر مناتا ہے کہ اگر آپ ان کے پروگراموں میں شرکت یا ان کے پروگراموں کو دیکھیں تو آپ نہیں تصور کر سکتے کہ 12 امامی نہیں ہیں. مثلاً جو غدیر ان کے یہاں منائی جاتی ہے، شاید ہی دنیا میں کہیں ایسا غدیر کا پروگرام ہوتا ہو جیسا کہ غدیر کا پروگرام مناتے ہیں یہ ہمارے 4 امامی یعنی زیدیہ. اسی طرح سے جو عاشورے کا پروگرام ہوتا ہے وہ بھی، اس کی بھی لاجواب ہے، یعنی کوئی اس کا مقابل نہیں ہے عاشورہ جو مناتے ہیں یہ لوگ. اور اسی طرح سے رسول اللہ کی ولادت کا جو جشن مناتے ہیں 12 ربیع الاول کو، ایسا جشن بھی آپ کو شاید کہیں نہ ملے دنیا میں. اس طرح سے موجود ہیں واقعی، یعنی
شدید جنگ میں موجود ہیں، کہ شدید جنگ چل رہی
ہے. یہ بڑی اہم بات ہے کہ جنگ مسلط ہو گئی اور ان کا کوئی بھی عالمی قومی پروگرام جو سالانہ پروگرام کہلاتا ہے اس میں کمی نہیں آئی. یعنی ان کو خوف ہے کہ اتنا بڑا مجمع جب روڈوں پر ہوگا تو بمباری ہو سکتی ہے، لیکن کمی نہیں آئی اس پروگرام کے اندر. اسی طرح اسٹیج بناتے ہیں، اسی طرح سے نوحے ترانے پڑھتے ہیں، اسی طرح سب کچھ ہوتا ہے. تو بہرحال یہ یمنی کی خاص بات جو ہے نا، وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری عرب دنیا کے ذہین ترین لوگ ایک، اور مشکل وقت میں بھی استقامت، صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دینے والے لوگ، یعنی یمنیوں کی یہ 2-3 خصوصیات واقعی یعنی بہت ہی کمال ہیں.
پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. اچھا انشاءاللہ, کیونکہ آگے ہم چل کے بات کریں گے اس والے سے بھی کہ وہ قوم کے جس کو مطلب جو دفاع کر رہی ہے اور جو سامنے والی جو آپ جس سے آپ اپنا ملک کا دفاع کر رہے ہیں وہ بھرپور قوت کے ساتھ لڑ رہا ہے, اگر وہ کچھ عرصے کے لیے جو ہے جنگ بندی کرتا ہے تو ان کو اپنے بچوں کی روٹی کی فکر نہیں ہے, جا کے ان کو جو ہے نا سبق سکھانے کے لیے پہنچ جاتے ہیں کہ ہمیں بچے مریں گے, یہ ہوگا, اس سے بات کریں گے انشاءاللہ, اور بھی دیگر ایشوز ہیں جس پہ بات کرنی ہے, لیکن یہ پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. ناظرین کرام, آج پہلا پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا حجت الاسلام المسلمین آغا نفی ہاشمی کے ساتھ. پروگرامس کا یہ سلسلہ جاری ہے, انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گی, تب تک کے لیے اپنے میزبان قمبر رضوی کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.